جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون يا هذا يوم عسر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. ان دعاؤں کے ساتھ ہم سورہ قمر کی تفسیر پڑھنا کنٹینیو کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر ہم نے ان آیات کا پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، جس میں ترجمہ بھی ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی مختصر تفسیر جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. اب اس کے بعد معارف و مسائل شروع ہوتے ہیں جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کی بنیاد پر مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے یا اپنے کچھ جو کمنٹس وغیرہ لکھے ہیں تفسیر کے اوپر، تو وہ سب معارف و مسائل کے اندر ہمیں ملتے ہیں. تو ان میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پچھلی سورت یعنی سورت النجم عزفت العازفہ پر ختم ہوئی ہے. عزفت العازفہ کا مطلب کیا تھا کہ قیامت جس کا ایک نام عازفہ بھی ہے وہ قریب آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی قریب آنے والی چیز. قیامت کے بہت سارے نام ہیں، القارعہ، الحاقہ، القیامہ، الساعہ، یہ سارے قیامت کے مختلف نام ہیں. جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے تو عربی زبان کے اندر قاعدہ ہے کہ اس کے بہت سارے مختلف نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کئی ناموں سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پکارتے ہیں. تو پچھلی سورت عزفت العازفہ پر ختم ہوئی ہے جس میں قیامت کے قریب آ جانے کا ذکر ہے. اس سورت کو شروع اسی مضمون سے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں کی جو ترتیب رکھی ہے نا، تو اس ترتیب کے اندر یعنی ایسی رینڈم ترتیب نہیں ہے یہ کہ بس ایسے ہی کسی کو اٹھا کے ابھی یہاں رکھ دیا، کسی کو اٹھا کے اس کے بعد رکھ دیا، کسی کو پیچھے رکھ دیا، کسی کو ایسے رکھ دیا، نہیں، بلکہ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے. اور ہر چیز میں یعنی کوئی نہ کوئی ریزنز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سارے ریزنز ہمیں پتہ نہیں ہوتے، ہمیں حکمتیں پتہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو اب وہ حکمت ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. بھائی ہمارا علم ہونا تو ہمارے اپنے علم کے اوپر منحصر ہے نا کہ ہمیں کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یعنی اللہ تعالیٰ تو الحکیم ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی حکمتیں نظر آتی ہیں. چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، ان کی جو تخلیق ہے، ان کا جو کام کاج ہوتا ہے، کتنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ریزنز رکھے ہوئے ہیں. ہمیں نظر بھی آتے ہیں الحمدللہ بہت سے ریزنز. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کیا حکمتیں نہیں رکھی ہوں گی کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہو. تو اسی طرح کی ایک حکمت یہاں نظر آتی ہے کہ پچھلی سورت جو ہے وہ اس موضوع پہ ختم کری اور اگلی سورت اسی موضوع کے اوپر شروع کری. اب ظاہر ہے یہ قرآن ایک کتاب کی شکل بھی تو ہے نا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں. کچھ علماء نے تو اس کے اوپر بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں ترتیب قرآن کے اندر جو حکمتیں ان کے اوپر. تو اقتربت الساعہ، آگے قرب قیامت کی ایک دلیل معجزہ انشقاق قمر کا ذکر فرمایا گیا ہے. شق ہونا، انشقاق، ٹھیک ہے، کوئی چیز ٹوٹ جائے یا بیچ میں سے جیسے پھٹ جائے، اس کو کہتے ہیں شق ہونا اردو میں بھی. کیونکہ علامات قیامت جن کی بڑی تفصیل ہے، ان میں ایک بڑی علامت تو خود حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و نبوت ہی ہے. بعثت کہتے ہیں کہ کسی کام کے اوپر کسی کو کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے، بعث یبعث، اسی وجہ سے
قیامت کے دن کو بھی یوم یبعثون کہا جاتا ہے کہ جس دن سارے انسانوں کو ان کی قبروں میں سے کھڑا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یبعثون کھڑا کر دیا جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر کھڑا کر دیا جانے سے کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے تو کھڑا کر دیا، بلکہ ایک کام کے اوپر کسی کو کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے، جیسے اردو میں بھی ہم محاورتن بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے جسم کے اشاروں سے بھی بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے نا کہ جس نے کسی ایک بیٹی کی اچھی تربیت کری ہے نا، تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں، وہاں پر بھی انگلیوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ دونوں انگلیاں جیسے ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو اچھی تربیت کرنے والا باپ جو ہوتا ہے وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خالی وربلی آپ سسن میں سمجھایا کرتے تھے بلکہ ایکشن سے بھی سمجھایا کرتے تھے۔ بہت سارے مختلف یہ حدیثوں کے اندر ہمیں ایکشنز کا بھی ذکر ملتا ہے، اور جو مدارس کے اندر حدیث پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں، تو وہ پھر ان ایکشنز کو کر کے بھی دکھاتے ہیں اپنے اپنے طلباء کو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایسے فرمایا۔ اور بھی چند روایات حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی علامت قیامت کی یہ بھی ہے کہ آپ کے معجزے کے طور پر چاند کے دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے، پھر باہم جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا۔ نیز معجزہ شق القمر اس حیثیت سے بھی قیامت کی علامت ہے کہ جس طرح اس وقت چاند کے دو ٹکڑے اللہ کی قدرت سے ہو گئے، قیامت میں سارے ہی سیاروں اور ستاروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی امر مستبعد نہیں ہے۔ مستبعد کا مطلب کوئی چیز، کوئی دور کی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ اینی تھنگ فار فیچڈ۔ بھائی جو اللہ ایک یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، تو باقی ستارے بھی اسی طریقے سے دو ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے کر دینے، یعنی دو ٹکڑے نہیں کئی کئی ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے کر دینے۔ تو یہ گویا کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا ٹریل ہوتا ہے، ٹریلر، اصل چیز تو بعد میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک چھوٹا چھوٹا سا قیامت کا ٹریلر تھا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ معجزے کا کیا مطلب ہے۔ لفظ معجزہ اگر آپ میں سے کوئی بتا دے، تھوڑا سا انٹریکٹو بھی رہنا چاہیے نا کلاس کے ساتھ، تو معجزے کی تعریف کوئی بتا سکتا ہے؟ کہتے ہیں اگر لفظی ترجمہ کوئی بتا سکے، اور پھر اس کا جو مفہوم ہے یا اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے۔ انگریزی میں ٹرانسلیشن خالی نہیں، میریکل انہوں نے لکھ دیا، تو میریکل سے کیا بات سمجھ میں آ جائے گی؟ آئیے بھائی، معجزے کی تعریف نہیں ہے۔ معجزے کا مطلب ماشاء اللہ کرامت نہیں، معجزے کا ترجمہ یا تشریح کرامت سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، کرامت بھی اسی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کے عادی نظام سے ہٹ کر انبیاء کے ہاتھ جو واقعہ ہو، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، عادی نظام، صحیح۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا نہیں کو دیا. یہ آپ اچھا چلیں. تو معجزہ کا جو لفظ ہے نا یہ نکلا ہے عجز سے, عجز, عین جیم زا. ٹھیک ہے, عجز کا مطلب ہوتا ہے ہار, شکست. ٹھیک ہے, کہ آپ کسی کو شکست دے دیں. عاجز, عاجز وہ ہوتا ہے جو کہ یا تو کسی دوسرے کو شکست دے رہا ہو یا جو کہ خود ہی شکست کھا چکا ہو. ٹھیک ہے نا, یا یعنی گویا کہ اپنے آپ کو اس نے شکست خوردہ کر دیا ہے نا, تو اس کو عاجز کہتے ہیں, شکست یافتہ یا شکست دینے والا. ٹھیک ہے, تو معجزہ جو ہے نا وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ کسی کو ہرانے کے لیے استعمال کی جاتی ہو. جیسے کہ کسی قسم کے کمپٹیشن کے اندر آپ اگلے بندے کو ہرانے کے لیے جو چیز کریں نا, تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی اس کی لفظی تعریف, ٹھیک ہے, لٹرل ڈیفینیشن. اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے یعنی دین کے ٹرم کی ٹرمینالوجی میں معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو کہ عادت سے ہٹ کر ہو. عادت سے ہٹ کر ہو, یہ کیا بات ہوئی؟ عادت کا مطلب کیا؟ عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب کا نظام بنایا ہے, اسباب کا نظام, ٹھیک ہے, اس کے خلاف کوئی کام ہو یا اس سے ہٹ کر کے کوئی کام ہو. مثال کے طور پر اسباب کا نظام کیا ہے کہ انسان کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, اس کو کھانے کے سبب کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے, زندگی کنٹینیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی شخص بغیر کھائے پیے زندہ رہ رہا ہو, وہ بالکل ہی نہ کھائے, کئی کئی دن تک نہ کھائے, سال گزر جائے اس نے کھائے ہی نہیں, تو بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اسباب کے نظام سے ہٹ کر کے ایک کام کر رہا ہے جو کہ عادت نہیں ہے انسان کی, جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے کہ کھائے بغیر کوئی انسان زندہ رہ سکے. لیکن اگر کوئی کھائے بغیر زندہ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اسباب کے نظام کے خلاف کام ہو رہا ہے نا. اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی پروں والی, اور ہے نا, یا پر کے بغیر ہی کوئی انسان, یعنی جن اڑ سکتے ہیں پروں کے بغیر, جن کے پاس پر نہیں ہوتے, پرندے پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں, لیکن ایک انسان پر یعنی نہیں اڑ سکتا, اس کے پاس نہ تو پر ہے نہ اس کے پاس کوئی اور طاقت ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی انسان اڑتا ہوا نظر آئے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کے اسباب کے نظام کے خلاف کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا وزن ہے, اور وزن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ دنیا کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے, دنیا ایک میگنیٹ کی طرح سے, اور وہ وزنی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو کوئی چیز اگر اوپر کی طرف جائے گی تو دنیا اس کو اپنی طرف کھینچے گی, تو وہ اوپر نہیں جا سکتی انلیس کے اس کو اوپر لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے, جیسے کہ جیٹ انجن یا کوئی کوئی پروپیلر قسم کا, جیسے ہیلیکاپٹر ہوتا ہے اس کے اندر پروپیلر لگا ہوا ہوتا ہے, وہ اگر ہوگا تو پھر وہ دنیا کی کشش ثقل کے خلاف کسی چیز کو اوپر لے کے جا سکتا ہے. لیکن ایک انسان کے اندر نہ تو پروپیلر ہے, نہ تو کوئی جیٹ انجن ہے, نہ تو اس کے کوئی اور ونگز لگے ہوئے ہیں کہ وہ فلوٹ کرتا ہوا چلا جائے, تو اب اس کے بغیر وہ کیسے اڑ سکتا ہے نا. تو اگر کوئی انسان اڑے گا تو اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو خلاف عادت کوئی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ خلاف عادت کام کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کا اسباب کا نظام ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی کام اگر ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, یا اس کو توڑ کر کے کوئی کام ہو رہا ہو, تو اس کو خلاف عادت کام کہتے ہیں. اگر یہ خلاف عادت کام کسی نبی سے ہوتا ہے, یعنی کسی نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے یہ خلاف عادت کام, جیسے کہ کوئی نبی ہوا میں اڑ رہے ہیں, نبی ہوا میں اڑ رہا ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے معجزہ. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی جو یہ ہوا میں اڑنے کا کام کر رہے ہیں نا, تو یہ خامخواہ نہیں کر رہا, بلکہ کس لیے کر رہے ہیں کہ کافروں کو شکست دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نبی کا کام فضول میں فالتو میں ایسی ایسی ہوا خوری کے لیے نبی یہ کام نہیں کر رہے کہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد ہے کافروں کو شکست دینا اور دین اسلام کو غالب کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نبی کا جو یہ کام ہوگا نا خلاف عادت، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے ٹرم یوز کریں گے معجزہ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی دوسرا آدمی یہ کام کر رہا ہے ہوا میں اڑنے والا، ٹھیک ہے نا، جو کہ خلاف عادت کاموں میں سے ایک کام ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں ہے، لیکن نیک متقی پرہیزگار ہے، جس کے لیے جس کو کیا کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، اس کو نبی نہیں کہتے، اس کو ولی کہتے ہیں، اللہ کا دوست ہے یہ، وہ اگر ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کے اس فعل کو کیا کہیں گے؟ کرامت، اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، معجزے کا لفظ جو ہے وہ نبی کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے؟ کرامت سمجھ میں آ گئی؟ کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے پانی پہ چلنا، کوئی انسان پانی پہ چل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی بوٹ قسم کی کوئی چیز نہ ہو اس کے نیچے، تب تو وہ پانی پہ چل سکتا ہے بوٹ کے اندر، ہے نا، لیکن بوٹ کے بغیر تو انسان پانی پہ نہیں چل سکتا، اگر کوئی پانی پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نبی ہے تو معجزہ کہلائے گا، اگر وہ ولی ہے تو کرامت کہلائے گا۔ اچھا، ایک تیسری بھی صورت ہے، تیسری صورت کوئی بتا سکتا ہے؟ نبی ہو گیا قبر، ولی ہو گیا قبر، اب کون بچ گیا؟ جو پانی پہ چل رہا ہے، اگر کوئی اور تیسرا شخص پانی پہ چلے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کو کیا کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اچھا جی، اس کو کہیں گے استدراج، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ اللہ کا دوست تو نہیں ہے، تو پھر وہ پانی پہ کیسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ شخص کہلائے گا، یعنی وہ شخص نیک نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، تو پھر کیا ہے وہ؟ جب کوئی نیک نہیں ہوتا تو پھر وہ بد ہوتا ہے، جب اللہ کا دوست کوئی نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، یعنی بہت گناہگار انسان، ٹھیک ہے۔ وہ اگر پانی پہ چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے یا کوئی اس قسم کا اور کوئی کارنامہ انجام دے رہا ہے جو کہ اسباب کے خلاف ہے، تو اس کو نہ کرامت کہیں گے نہ معجزہ کہیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے استدراج، ٹھیک ہے۔ استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے درجوں پہ چڑھانا، درجوں پہ چڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب، کون سے درجوں پہ چڑھانا؟ یہ درجے کہلائیں گے گمراہی کے درجے، گمراہی کے درجے، ٹھیک ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو جو ہے نا وہ سزا کیسے دیتے ہیں کہ ان کو نہ پھر اس قسم کی کچھ قوتیں دے دیتے ہیں جو کہ عادت سے ہٹ کے کام کر سکتی ہیں، جو قوتیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان قوتوں سے یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ ان کاموں کے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو انہی کے جیسے ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی گناہگار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا پھر ان سے مروب ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے فالوورز بن جاتے ہیں، ان کے فالوورز۔ لیکن وہ لوگ اتنے برے نہیں تھے جتنا یہ شخص برا ہے، اگر وہ زیادہ برے ہوتے تو وہ پھر ان کو اس سے استدراج مل رہا ہوتا، لیکن وہ اتنے برے نہیں ہیں، یہ اتنا زیادہ برا ہے، تو باقی جو چھوٹے برے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر ان کے فالوورز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فالوورز ہوتے ہیں نا، تو ان فالوورز کے پیچھے لگنے سے پھر کیا ہوتا ہے اس کو، اس گناہگار آدمی کو کیا نقصان ہوتا ہے اس ان فالوورز کے پیچھے لگنے سے؟ کہ ایک تو یہ کہ یہ مزید تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے تو اتنے سارے فالوورز بھی بن گئے ہیں، میرے تو اتنے سارے جو ہے نا وہ یعنی مرید بن گئے ہیں، یا میرے اتنے چیلے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ کہ اس کا اپنا تکبر مزید بڑھتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ یہ جو فالوورز ہیں یہ جب اس کی کسی بری بات کو سن کر کے برائی کا کام کرتے ہیں تو ان کی برائی کا گناہ اس کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اکیلا گناہ کرتا تو اس کے اتنے گناہ جمع نہیں ہوتے، لیکن یہ جو اتنے سارے فالوورز اس کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام کریں گے تو ان سب فالوورز کے گناہ بھی اسی کے نامہ اعمال کے اندر لکھے جا رہے ہوں گے، ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں گمراہی کے درجوں کے اوپر چڑھانا، اسی وجہ سے اس کے لیے استدراج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لائک میجیشنز، نہیں، میجک جو ہے نا یہ بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو میجیشن جو ہوتا ہے نا وہ استدراج, یعنی میجک کے عمل کو استدراج نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, کیونکہ میجک جو ہے نا یہ اسباب سے ہٹ کر نہیں ہے, یہ اسباب ہی کو استعمال کر کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب ہمیں نظر نہیں آتا, بات وہی ہے. تو ایک منٹ ذرا یار اس پنکھا چلا لیں, گرمی ہو رہی ہے. جی, تو بات یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہ آ رہی ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے نہیں, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اصول جو ہے نا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اس لیے کہ یہ اصول بہت جگہوں پر اپلائی ہوتا ہے. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, تو ہم ان کو پھر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کسی نہ کسی حکمت سے ہو رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصول اگر ہمیں یاد رہے گا تو ہم نا اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ماں باپ اس کو کسی چیز کرنے سے منع کرتے ہیں تو وہ کہنا شروع کر دیتا ہے. جب 7-8 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نا وہ پھر کہتے ہیں کیوں امی, کیوں میں نے ایسا کام نہیں کر سکتا. تو امی اگر کوئی آسان سی چیز ہوتی ہے تو اس کو سمجھا دیتی ہیں کہ بیٹا اس وجہ سے کیونکہ تمہیں ایسے ایسے نقصان ہو جائے گا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ امی اس کو کلیئرلی نہیں سمجھا سکتی ہیں. مثال کے طور پر محلے کے فلانے لڑکے سے ملنا, اب وہ لڑکا بظاہر تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے, بیٹے کو اچھا لگ رہا ہے سب کچھ, لیکن امی کو پتا ہے کہ اس لڑکے کے خاندان میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ میرے بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہیں. اب وہ امی جو ہے نا وہ یہ ساری تفسیر بیٹے کو نہیں بتانا چاہتی اور نہ بیٹے کے سمجھ میں آئیں گی یہ ساری باتیں, تو امی بس یہ کہہ دیتی ہیں بیٹا اس لڑکے سے آپ نہیں مل سکتے. لیکن بیٹا نہیں, کیوں نہیں, آپ مجھے جب تک سمجھائیں گے نہیں, جب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک میں اس سے ملتا رہوں گا, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. تو امی کہتی ہے نا بیٹا تم میرے اوپر اعتماد کرو, ہے نا, میں آخر تم سے عمر میں بھی بڑی ہوں, تجربے میں بھی بڑی ہوں, مجھے چیزوں کا پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا, تو میری بات مان لو. ٹھیک ہے, تو بیٹا نہیں, جب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا, مجھے نظر نہیں آئے گا, بیٹا اس وقت تک میں آپ کی بات کیسے مان لوں. تو ایسا تو پھر کہیں گے نا, آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے نا کہ آپ کہیں گے کہ جی یہ تو نہیں, بچے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کو اپنی امی پہ اعتماد کرنا چاہیے, وہ منع کر رہی ہیں تو کسی وجہ سے ہی منع کر رہی ہوں گی. اگر اس کو نظر نہیں آ رہی, ریزنز اس کو نظر نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ ریزنز ہے نہیں, ہے کہ نہیں ایسا. ٹھیک ہے, اب یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو پھر ہم بڑے ہونے کے بعد بھی اس قسم کی غلطیاں نہ کیا کریں, بڑوں پر اعتماد کر لیا کریں. خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی, لیکن میجک کا جو معاملہ ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ کسی کاز اینڈ, یعنی وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے سسٹم کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی فزیکل کاز ہوتا ہے میجک کا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرامتی ہے. نہیں, وہ کرامت نہیں ہوتی. کرامت استدراج اور معجزہ, ان تینوں چیزوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کاز کے بغیر ہو, کاز کے بغیر, ٹھیک ہے, سبب کے بغیر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر نبی کے ہاتھ پر تو معجزہ, اگر ولی کے ہاتھ پر تو کرامت, اور اگر کسی گناہگار کے ہاتھ پر تو استدراج. ٹھیک ہے, چلیں اگر کسی کو بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. تو آگے بڑھتے ہیں کہ معجزہ شق القمر, ٹھیک ہے نا, یہ جو تھا نا یہ خالصتاً معجزہ تھا, اس میں کوئی فزیکل چیز انوالو نہیں تھی. ٹھیک ہے, فزیکل چیز مثال کے طور پر ایسی, بس مثال کے لیے کہ جیسے کہ کوئی بہت بڑا ایٹم بم ہے نا, نیوکلیئر قسم کی کوئی ڈیوائس, وہ جا کر کے جب چاند کے اوپر اگر آپ بلاسٹ کر دیں تو اس سے جو ہے نا وہ چاند کے ٹکڑے ہو جائیں, ہے نا. ایسے بھائی ایٹم بمز جو ہیں وہ دنیا نے بنائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں چاند کا ٹکڑا اگر نہیں بھی ہو سکتا پھر بھی بہت کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے نیوکلیئر میزائل سے. یا یہ کہ کوئی لیزر گن قسم کی کوئی چیز, کوئی اتنی بڑی ساری لیزر گن, اس لیزر گن سے جو ہے نا وہ چاند کو جب ہٹ کیا نا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا, تو بھائی وہ دو ٹکڑے جو ہے وہ معجزہ نہیں کہلائے گا, وہ تو لیزر گن کی وجہ سے دو ٹکڑے ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا ایون اگر یہ جادو ہوتا تو جادو کس طریقے سے کیا جاتا کہ پڑھنے والا یعنی جادو کرنے والا جو ہے نا وہ کوئی ایسے کلمات پڑھتا کہ جس کے جن کلمات کے پڑھنے سے ایک ایسا ریئیکشن پیدا ہوتا کہ وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کی نگاہوں کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا اور نگاہوں کے اثر کی وجہ سے جو ہے ان کو چاند دو ٹکڑے نظر آنا شروع ہو جاتا. اگرچہ کہ چاند دو ٹکڑے ہوا نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کی نظروں کے اوپر ایسا اثر اس جادو کی وجہ سے ہو گیا کہ ان کو دو ٹکڑے نظر آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بار بار یہ کلاس کے اندر مثال دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں, ان رسیوں کو سانپوں میں چینج نہیں کر دیا تھا, سانپوں میں کوئی چینج نہیں ہوئی تھی, وہ تو رسیاں ہی تھیں پڑی ہوئی تھی زمین کے اوپر, لیکن انہوں نے جادو کے کلمات پڑھ کر کے جو پھونکا ہوگا نا پھر تو وہاں پر موجود جتنے لوگ تھے ان کی نگاہوں کے اوپر ایک ایسا اثر پیدا ہو گیا تھا کہ ان کو وہ رسیاں جو ہیں سانپ نظر آنا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ یعنی یہ جو کام تھا یہ معجزہ نہیں تھا نہ یہ استدراج تھا بلکہ یہ جادو تھا. ٹھیک ہے, نگاہوں کا دھوکہ جادو کی ایک شکل ہوتی ہے نگاہوں کا دھوکہ ہونا. ٹھیک ہے, جادو کی دوسری شکل ہوتی ہے کہ واقعی کسی چیز کو کنورٹ کر دینا, یہ بھی جادو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال تو معجزہ شق القمر لکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لیے کوئی نشانی معجزے کی طلب کری. یعنی ان لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ جو نبی ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ معجزہ دے کے دنیا میں بھیجتے ہیں, یعنی ان کے پاس معجزے والی طاقت ہوتی ہے, یہ بات ان لوگوں کے علم میں تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پھر نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ مانگا. استدراج میں کافر مسلمان دونوں شامل ہوں گے. استدراج جو ہے وہ کافروں کی تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بہت زیادہ گناہ گار کوئی شخص ہو تو اس کو استدراج مل سکتا ہے. مسلمان کا ہی معاملہ یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ گناہ گار مسلمان, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ استدراج ہو تو سکتا ہے لیکن یہ بات ذرا بعید نظر آتی ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس درجے کا گناہ گار ہو جائے کہ اس کو استدراج تک مل جائے. ٹھیک ہے نا, مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی اس درجے کا گناہ گار بن جائے کہ اس کو استدراج عطا ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ذرا مستبعد بات لگتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی ہم نے تعریف نہیں پڑھی کہ نہیں یہ تو صرف کافر کے ہاتھ پر ہی ہو سکتا ہے, یہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر ہو سکتا ہے استدراج والا معاملہ نا. لیکن کوئی اللہ پہ ایمان رکھنے والا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والا اور آخرت پر اور باقی سارے عقائد بھی اس کے ٹھیک ہوں, وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ اس کو استدراج اللہ تعالیٰ دے دیں تو بہرحال ٹھیک ہے. اچھا, آگے لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا. اس معجزے کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے, وانشق القمر, اور احادیث صحیحہ جو صحابہ کرام کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر, جبیر بن مطعم, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انس بن مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں. یہ انس بن مالک تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو صحابی ہیں, انہوں نے تنی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزے کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں, کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ مکی زندگی میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بالکل ابتدائی لوگوں میں سے تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے. تو یہ نبی یہ یعنی ایک بڑے کمزور سے ہے نا لڑکے قسم کے تھے, مطلب شاید یہ ٹین ایجر ہوں گے اس وقت. ٹھیک ہے, تو بڑا ان کا جسم بھی پتلا دبلا سا تھا اور بڑے کمزور سے ہوتے تھے. بیسیکلی مکہ مکرمہ والوں کے نا یہ یعنی خادم ایک طرح کے غلام نہیں تھے لیکن غلام زادے تھے, غالباً ان کے باپ یا ماں غلام ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ کسی نے آزاد کر دیا ہوگا، یا یہ کہ کسی وجہ سے یہ آزاد ہو گئے ہوں گے. ہوتا ہے نا کہ غلام عورت باندھی سے کسی اگر آزاد مرد نے شادی کر لی ہو تو پھر اس کا بچہ جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ غلام زادے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غلام نہیں تھے، لیکن چونکہ ظاہر غریب تھے اور ان کا کوئی باقاعدہ فیملی سٹرکچر تو یہاں پر تھا نہیں، تو یہ مکہ مکرمہ والوں کی بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے والوں میں سے تھے. یہ 10 عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار تو نہیں ہے، لیکن حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی تھی. لیکن اس حدیث کی اتنی زیادہ وہ، کیونکہ اگر وہ وزن نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل کیا نہیں جاتا. بہرحال نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. تو یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزے کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ شق القبر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ان دونوں بزرگوں نے، طحاوی اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ یہ تو متواتر حدیث ہیں. متواتر حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ کہ جو کہ کثیر تعداد میں صحابہ نے جس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور پھر آگے دوسروں کو بیان کیا. ٹھیک ہے، تو یہ متواتر حدیثیں کہلاتی ہیں، تواتر کے ساتھ جو ثابت ہیں. ٹھیک ہے، اور متواتر حدیث جو ہوتی ہے وہ، یعنی متواتر حدیث کی امپورٹنس قرآن کی آیات کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی بات، اللہ ہی کی کہنے کے اوپر وہ بات فرماتے ہیں. تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے نا. تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات کنفرم ہو گئی، 100% کنفرم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہے، تو اب اس کی سگنیفیکنس جو ہے نا، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ قرآن کی آیات کے برابر اس کی امپورٹنس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے لکھا کہ اس معجزہ نبوی کا وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی بات حدیث متواتر سے ثابت ہوتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو قطعی الدلیل ہے، یعنی اس کی دلیل تو قطعی ہے. قطعی کا مطلب کہیں گے ایبسلیوٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو قطعی الدلیل، قرآن کی آیات قطعی الدلیل ہیں. قرآن کی آیات ہم تک کیسے پہنچیں؟ نبی علیہ صلی السلام نے قرآن کو لکھا تو نہیں، نبی علیہ صلی السلام نے کسی اسکرائب کو، کسی کاتب کو چائنا سے بلوا کر کے، یا رومن امپائر سے بلوا کر کے، یا حبشہ سے بلوا کر کے نبی علیہ صلی السلام نے قرآن کو لکھوایا؟ نہیں لکھوایا، ہے نا. تو پھر قرآن کی آیات ہم تک کیسے پہنچیں؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے نا، اور صحابہ کرام نے قرآن کی آیات کو لکھا تو صحیح، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تو صحابہ کے پاس ہی محفوظ رہی ہیں نا. ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سامنے بٹھوا کر کے اور ان سے کہا کہ جی آپ یہ ساری یہ لکھیں جو میں آپ کو قرآن کی آیات بتا رہا ہوں، اور اب آپ میرے پاس جمع کروا دیں، اب یہ میری پوزیشن میں رہیں گی یہ جو آپ نے لکھا ہے. بھئی کاتب وحی تو ہوتے تھے، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے، تو وہ کتابت کرتے تھے وحی کی، قرآن کی، ہے نا. لیکن وہ کہاں، کس کے پاس رہتی تھی؟ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہتی تھی، یا دوسرے جو صحابہ تھے وہ جو لکھتے تھے وہ ان کے پاس رہتی تھی. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایک جگہ نہیں تھی کہ جی ہاں جو لکھتے چلے جائیں آپ میرے پاس سبمٹ کریں، میں ان کی حفاظت کروں گا تاکہ نعوذ باللہ تم لوگ جو ہے نا کچھ اس کے اندر گڑبڑ نہ کر دو. ایسا کیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسا بالکل بھی نہیں کیا، ہے نا. تو قرآن کی آیات جو ہم تک پہنچی ہیں کیسے پہنچی ہیں؟ صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہیں. اور یہ قرآن کی جو امپورٹنس بن گئی ہے کہ جی یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کتنی شیورٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں کہتے ہیں اتنی شیورٹی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ آج کل آپ نے سنا ہی ہوگا وہ انڈیا کے اندر جو ایک ملون انسان، اس نے ایک نیا کام کیا ہے آج، یعنی چند دن پہلے آ کر کے، کہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ 26 آیتیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر وہ نعوذ باللہ جو 3 خلفات شروع والے انہوں نے ایڈ کروائی ہیں، تو ان کو نکال دینا چاہیے قرآن سے. وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر جا کر کے اس نے کیس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، तो यानी ये दिन भी देख रहे हैं हमने, ऐसे ऐसे भी हरकतें, ठीक है। तो हम कितनी गारंटी के साथ कहते हैं कि कुरान की एक-एक आयत जो है ये अल्लाह का कलाम है और ये कुरान ही है। क्यों कहते हैं ये? उसकी वजह यही है क्योंकि इन आयात को कसीर तादाद में सहाबा ने हमें बताया, हमें से मुराद सहाबा के बाद वाली जनरेशन। तो सहाबा के बाद वाली जनरेशन को सहाबा की जनरेशन ने में से कसीर लोगों ने बताया कि ये जो अरबी के अल्फाज हैं ये कुरान है ना, ये कुरान है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो अरबी के अल्फाज हैं ये नबी अलैहिस्सलाम की अपने जाती अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये कुरान के अल्फाज हैं। कसीर तादाद में लोगों ने बता दिया, तो अब हमें 100% श्योरिटी हो गई कि हाँ ये कुरान है, ठीक है। तो यही तो होता है हदीस मुतवातिर, इसी को तो कहते हैं। तो जिस तरह से कुरान की आयात हदीस मुतवातिर ही है, उसी तरीके से ये जो हदीस कहते हैं बात को, तो हदीस मुतवातिर का मतलब कि जो मुतवातिर बात है उसको वो करो, यानी अच्छा। तो मौजे नबी यानी ये जो शक्ल कमर का मौजा है ना, ये भी फिर हदीस मुतवातिर से साबित है। इस वजह से जिस तरह कुरान कतियो दलील है, उसी तरीके से ये भी कतियो दलील है, ठीक है। तो कतियो दलील की फिर अब इंपॉर्टेंस क्या हो गई? एक तो ये हो गई कि हम इसके ऊपर 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि ये ऐसा मामला हुआ। और दूसरी चीज ये कि जो कतियो दलील चीज होती है उसका अगर कोई इनकार कर दे तो फिर वो ईमान से खारिज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जी, ये जो आदमी कह रहा है ना, बजायर तो नाम तो इसका मुसलमान है, ठीक है, लेकिन ये ईमान से खारिज हो चुका है, ये काफिर हो चुका है, ठीक है, जिसने ऐसी बातें कही हैं। वाकई का खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के मकाम मिना में तशरीफ रखते थे। मुशरिकीन मक्का ने आप से नबूवत की निशानी तब्दील की, सॉरी तलब की। ये वाकया एक चांदनी रात का है, ठीक है। यानी पता चला कि एक तो मिना जो है वो मेन, आपको पता होगा जो लोग हज या उमरा कर चुके हैं, तो यानी जो 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 काबतुल्ला है तो उससे मिना जो है ना वो अच्छी खासी मुसाफत पर है ना, अगरचे के आप पैदल ये रास्ता उबूर कर तो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग ट्रैफिक वगैरह ज्यादा हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो फिर वो पैदल ही मीना की तरफ रवाना हो जाते थे, या वहां से मीना से पैदल ही जो है वो तवाफ ज़ियारत करने के लिए हज के खात्मे के ऊपर आ जाते थे, ठीक है। तो पैदल ये रास्ता उबूर किया जा सकता है, लेकिन है ये फिर भी अच्छा खासा आउटस्कर्ट्स जिसको कहेंगे, ठीक है। तो वहां पर रात के वक्त जो है वो लोग बैठे हुए थे, ऐसा वो यानी जमाने में भी, अगरचे के कोई बल्ब लाइटिंग वगैरह आर्टिफिशियल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनके साथ जो है वो लोग रात को बैठा करते थे बात बात करने की नीयत से। तो हम ताला ने ये खुला हुआ मौजजा दिखला दिया कि चांद के दो टुकड़े होकर एक मशरक की तरफ और दूसरा मगरिब की तरफ चला गया, और दोनों टुकड़ों के दरमियान में पहाड़ हायल नजर आने लगा, ठीक है। अब ये जो लोग थे ना, ये यानी ये इधर यहां नहीं बैठे हुए थे, काबतुल्ला की तरफ नहीं बैठे हुए थे, बल्कि मिना की तरफ बैठे हुए थे। तो मिना से जो है ना वो ये जो जबले नूर है, जबलुन नूर, जिसके चोटी के ऊपर गारे हिरा है, ठीक है, ये वहां से काफी करीब है, नजर आता है ये क्लियरली, ठीक है। तो ये जो शक्ल कमर हुआ ना, तो ये शक्ल कमर इस तरीके से हुआ कि उसका एक टुकड़ा जो है वो बहुत दूर चला गया और दूसरा टुकड़ा जो है वो बिल्कुल, यानी जैसे राइट साइड पे एक टुकड़ा चला गया, लेफ्ट साइड पे दूसरा टुकड़ा चला गया। बाकायदा मक्का मुकरमा के दो पहाड़ हैं, आगे उनके नाम भी आते हैं, ठीक है, कि एक टुकड़ा उस पहाड़ के ऊपर चला गया, दूसरा टुकड़ा इस पहाड़ के ऊपर चला गया, और ये जो जबल नूर था ये उन दोनों के दरमियान नजर आ रहा था, ठीक है। उसी को कह रहे हैं कि दरमियान में पहाड़ हाय नजर आने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब हाजरीन से फरमाया कि देखो और शहादत दो, यानी देखो ये अब तुमने इतना बड़ा मौजजा देख लिया है, अब शहादत दो, ठीक है। यानी गोया कि नबी अलैहिस्सलाम होता है ना कि कोई बहुत बड़ा काम कोई इंसान करे तो अब उसके बाद वो यानी जरा एग्रेसिवली अगले बंदे से डिमांड करता है कि चलो अब तो मान लो, मानो अब मेरी बात को, मानो मेरी बात को, ठीक है। तो इस तरह से आपने फरमाया। جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو پھر یہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گیا کر کے. اس کھلے ہوئے معجزے کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا, مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان پر جادو نہیں کر سکتے, اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی جو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, جو کہ دراصل نبی علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کو بغض تھا, عداوت تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے, عداوت تھی. ٹھیک ہے, تو اب جب یہ انہوں نے دیکھ بھی لیا نا, تو اب اس کی جو ہے وہ تاویل بنانے لگے, یعنی اس کی ایک اپنے طور پر ایکسپلینیشن بنانے لگے کہ یہ تو جادو کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اب جادو کی وجہ سے ہماری نگاہوں کا دھوکا ہو گیا ہے اور ہمیں یہ چاند دو ٹکڑے نظر آنا شروع ہو گیا, حالانکہ وہ دو ٹکڑے ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد کہنے لگے کہ اچھا انہوں نے تو جادو کر دیا ہے, لیکن یہ جادو ہم پہ تو کر سکتے ہیں, یہ ساری دنیا پہ تو جادو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو جو ٹریولرز ہیں نا, ابھی وہ ٹریولر جب آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے نا ٹریول کر کے, تب ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی اس کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تو طیالسی کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے تحقیق کی تو سب نے ایسا ہی چاند کے دو ٹکڑے دیکھنے کا اعتراف کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شدید گرمی کے دن ہوں. ٹھیک ہے, تو گرمیوں کے دنوں میں نا عرب کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ پھر رات کو بھی ٹریول کیا کرتے تھے, ستاروں کے ذریعے سے پھر وہ راستے اپنے ڈیٹرمن کرتے تھے, ڈائریکشن ڈیٹرمن کرتے تھے, اور رات کو بھی اپنا ٹریول جاری رکھتے تھے, سوتے نہیں تھے رات کے وقت. دن میں پھر نا وہ کسی سائی کی جگہ پہ جا کر کے پڑاؤ ڈال کر کے سو جاتے تھے, کیونکہ شدید گرمی کے دن ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ایسے دن ہوں گے جن میں رات میں بھی لوگ جاگے ہوئے ہوں گے, ٹریول کر رہے ہوں گے, تو انہوں نے آبویسلی پھر رات میں تو پھر چاند کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, رات میں تو ہر بندے نے چاند کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے یہ تو پھر ہر وہ شخص جو کہ رات میں کھلے آسمان کے نیچے ہے اس کو تو یہ چیز ضروراً نظر آئے گی. تو ایسے ہی ہوا تھا کہ پھر یہ جو مکہ مکرمہ تھا نا, اس زمانے میں ایسے ہی تھا گویا کہ جیسے کہ کوئی بہت بڑا شہر ہوتا ہے نا آج کل دبئی جیسے, ہے نا, تو دبئی کے اندر جو ہے وہ مستقل فلائٹس جو ہے نا ساری دنیا سے دبئی کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو گویا کہ مکہ مکرمہ میں بھی جو ہے وہ مختلف اطراف سے جو ہے نا لوگ سفر کر کے مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے, ظاہر ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا یہ کہ اپنے سامان تجارت کو بیچنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بعض روایات میں ہے کہ یہ معجزہ شق القمر مکہ مکرمہ میں دو مرتبہ پیش آیا, مگر روایات صحیحہ سے ایک ہی مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے, یعنی جو صحیح حدیثیں ہیں ان سے صرف ایک ہی دفعہ کا ثبوت ملتا ہے. اس معاملے سے متعلق چند روایات حدیث یہ ہیں. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ, یعنی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ, یعنی اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لیے کوئی نشانی دکھائیں, یعنی معجزہ دکھلائیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا, یہاں تک کہ انہوں نے جبل حرا کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں چاند شق ہوا اور دو ٹکڑے ہو گئے, جس کو سب نے صاف طور سے دیکھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو. ٹھیک ہے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو, حکم فرما رہے ہیں شہادت دو تم لوگ. اور ابن جریر یہ بھی, یہ صحابی تو نہیں تھے لیکن یہ صحابہ کے بعد والی جنریشن تابعین میں سے تھے اور بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے بہت بڑی ایک تفسیر کی کتاب بھی لکھی ہے اور ایک تاریخ کی کتاب بھی لکھی ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا ہے, یعنی انہوں نے تو کسی صحابی سے ہی حدیث کو سنا ہوگا تو اس صحابی سے اس کو نقل کیا. اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با منا, ٹھیک ہے, یعنی ہم تھے منا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, فن شق القمر, بس چاند شق ہو گیا, فاخذت فرقتن خلف الجبلی، بس اس کے جو ٹکڑے تھے نا وہ یعنی جبل کے پیچھے چلے گئے، ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اشہدو اشہدو، ٹھیک ہے، کہ ہم منام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا. یعنی پیچھے سے مراد یہ نہیں کہ چھپ گیا، بلکہ پیچھے سے مراد کہ پہلے چاند جو تھا وہ پہاڑ کے اس طرف تھا، اب وہ پہاڑ کے اس طرف اس کا ٹکڑا، ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا پہاڑ کے. نظر تو ان کو دونوں ٹکڑے آ رہے تھے، یہ نہیں کہ ایک ٹکڑا چھپ گیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو داؤد طیالیسی نے اور بیہقی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں چاند شق ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا. کفار قریش کہنے لگے کہ یہ جادو ہے. ابن ابی کبثہ، یعنی ہاں ابن ابی ایک منٹ کبشہ، ٹھیک ہے، تو ابن ابی کبشہ جو ہے نا نبی علیہ صلی السلام کا ایک کنیت یہ بھی تھی، ٹھیک ہے. تو یعنی نبی علیہ صلی السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا، ابن ابی کبشہ نے تم پر جادو کر دیا، اس لیے تم انتظار کرو. باہر سے آنے والے مسافروں کا، اگر انہوں نے بھی یہ دو ٹکڑے چاند کے دیکھے ہیں تو انہوں نے سچ کہا ہے، اور اگر باہر کے لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا تو پھر یہ بے شک جادو ہی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر باہر سے آنے والے مسافروں سے تحقیق کی، جو ہر طرف سے آئے تھے سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے بھی یہ دو ٹکڑے دیکھے ہیں. شق القمر کے واقعے پر کچھ شبہات اور جواب، کہ اب یہ ذرا علمی ڈسکشن شروع ہو رہی ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر جو شبہات کیے تو ان کے پھر علماء کیا جواب دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس پر ایک شبہ تو یونانی فلسفے کے اصول کی بنا پر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آسمان اور سیارات میں خرق و تیام یعنی شق ہونا اور جڑنا ممکن نہیں ہے، مگر یہ محض ان کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آج کل کے دور میں ہم جن لوگوں کو ایسٹرونومرز کہتے ہیں نا، یا اسپیس سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، جیسے کہ ناسا کا آپ نے نام سنا ہوگا، نارتھ اٹلانٹک اسپیس اتھارٹی، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا، یا تو زمین پہ بیٹھے ہوئے ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس انہوں نے بنائی ہیں، دوربینیں جو کہ بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹیلیسکوپ کہتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اسپیس کی چیزوں کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے پھر بہت زیادہ تحقیقات کر کے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کو انہوں نے پیٹرنز بنائے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں اس طرح سے. تو یا یہ کہ پھر انہوں نے کچھ اسپیس کرافٹس ایسے بنائے ہوئے ہیں، راکٹس اور اسپیس شٹلز وغیرہ، ٹھیک ہے، یا سیٹلائٹس جو یہ لانچ کرتے ہیں زمین سے. اب یہ سیٹلائٹ جو ہے نا پھر جب جاتی ہیں نا اسپیس کے اندر، تو وہاں پر جا کر کے پھر یہ مزید مانیٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ان سیٹلائٹس کے اندر جو ہے وہ مزید ٹیلیسکوپس بڑے بڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ اور گویا کہ اسپیس میں جا کر کے اسپیس کو پھر مانیٹر کرتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ لوگ پھر اسپیس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر نا کچھ اصول بناتے ہیں، کچھ پرنسپلز، کچھ ان کے یہ ساری پوری ایک سائنس ہے، یہ ایسٹرولوجی جس کو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں بھی جو 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 گریک لوگ ہوتے تھے نا، گریکس یعنی یونان کے رہنے والے، تو ان میں بھی نا اس چیز کا بہت زیادہ شوق پایا جاتا تھا کہ وہ اسپیس کے اوپر یعنی آسمان کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کریں. لیکن ان لوگوں کے پاس یہ لینسز نہیں ہوتے تھے، یہ جن کی بنا پر وہ دور تک دیکھ سکیں، ان کے پاس ایسے ٹیلیسکوپس نہیں ہوتے تھے جو کہ آج کے دور میں بنا لیے گئے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ رات کے وقت بس آسمان کو بہت غور سے دیکھتے رہتے، اور دیکھ دیکھ کر کے وہ نا وہ پھر اپنے یعنی اپنے مشاہدوں کی بنیاد پر اور اپنے تصورات کی بنیاد پر، پھر وہ تھیوریز پیش کرتے تھے, ٹھیک ہے, کہ بھائی آسمان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایسے ہو سکتا ہے اور ویسے نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کی جو یہ تھیوریز تھی نا, تو ان کی تھیوریز کی کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہوتے تھے ان کے پیچھے, ٹھیک ہے, کہ بھائی ہاں بھائی ایسا ہی ہونا ہے. انہی لوگوں کی تھیوریز تھی کہ زمین جو ہے نا وہ ایک ایک یعنی فلیٹ چیز کی مانند ہے. کوئی کہہ دیتا زمین جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہے, ٹھیک ہے, کوئی کہہ دیتا تھا کہ یہ آسمان جو ہے نا وہ تو کسی ایسی چیز کا بنا ہوا ہے, جیسے شاید انہیں میں سے کسی نے کہہ دیا ہوگا دا مون از میڈ آف چیز, یہ امریکہ وغیرہ کے اندر یہ بچوں کے یہ یعنی ایک محاورہ بچوں میں, دا مون از میڈ آف میڈ آؤٹ آف چیز, چیز سمجھتے ہیں نا, پنیر. خیر انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا, لیکن بہرحال اسی طرح کی بات ہے کہ بھائی ہاں یہ تو سونے سے بنایا ہے, یہ تو ایسی چیز سے بنایا ہے, تو ایسی تو بس یہ ان کے گمان ہوتے تھے, ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہوتے تھے ان چیزوں کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو گریک جو سائنٹسٹ ہوتے تھے نا, ان کو جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں کہتے تھے بلکہ ان کے لیے فلاسفرز کا لفظ استعمال ہوتا تھا, فلاسفرز, ٹھیک ہے. اور ان کی جو جو سائنس ہوتی تھی اس کو فلاسفی کہا کرتے تھے, کیونکہ یہ فلاسفی جو تھی نا یہ مفروضات پر مشتمل ہوتی تھی, یہ کوئی ٹھوس یعنی ٹھوس دلائل پر فلاسفی نہیں ہوتی بلکہ مفروضات ہوتے ہیں, بہت سارے تصورات ہوتے ہیں اور اپنے اپنے تخیلات ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کو فلاسفی کہا جاتا ہے, اس کو سائنس نہیں کہا جاتا. سائنس کی تعریف کیا ہوتی ہے, سائنس جو کہ باقاعدہ کسی سالڈ ایویڈنس کی بیس پر بات کی جائے نا, تو اس کو سائنس کہا جاتا ہے, یا کم از کم کہا جانا چاہیے. لیکن آج کے دور میں اگر کسی نے آنکھیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں تو آج کے دور میں بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں نا وہ سالڈ ایویڈنس کے بغیر ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں نا, اور سارے لوگ آمنا و صدقنا کہہ کے ان کی باتوں کو ایمان لے کر کے آ رہے ہیں, ہے نا. تو خیر آج کل تو سائنس کا بھی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی سائنس کا ہی حلیہ بگاڑ دیا, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال سائنس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی سالڈ ایویڈنس ہو تو پھر بات مانیں گے, اور اگر کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہوگی یعنی کوئی پکی ٹھوس دلیل نہیں ہوگی تو ہم بات نہیں مانیں گے, یہ ہوتی ہے سائنس, ٹھیک ہے. تو گریک فلاسفرز جو ہے نا یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوا کرتے تھے, یہ فلاسفرز ہوا کرتے تھے, فلاسفی کی بنیاد پہ یہ چیزیں اپنی بنا لیا کرتے تھے, اپنے تصورات. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک مفروضہ اپنے طور پر چھوڑ دیا تھا کہ بھائی یہ چیزیں کوئی چیز ٹوٹ نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک دعویٰ تھا. تو بھائی حضرت لکھ رہے ہیں کہ یہ محض ان کا دعویٰ ہے جس پر جتنے دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ سب لچر اور بے بنیاد ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی لچر کہتے ہیں نا کسی چیز کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, بس اس کو تو آپ اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں, ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایسے ہی ہیں بس. تو ان کا لغو و باطل ہونا متکلمین اسلام نے بہت واضح کر دیا ہے. متکلمین اسلام جو ہیں وہ ان علماء کو کہتے ہیں کہ جو کہ پیور لاجک کی بنیاد پر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عقائد کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو بھی متکلمین کہا جاتا ہے, اور وہ عقائد کے ایکسپرٹ جو ہے نا وہ لاجیکل دلیلیں دے کر کے کوئی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو متکلمین اسلام نے ان کے لغو و باطل ہونے کو بہت واضح کر دیا, اور آج تک کسی عقلی دلیل سے شق قمر کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہو سکا. ہاں, ناواقف عوام ہر مستبعد چیز کو ناممکن کہنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ ظاہر ہے کہ معجزہ تو نام ہی اس فعل کا ہے جو عام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت سے خارج, حیرت انگیز و مستبعد ہو, ٹھیک ہے. تو شروع میں جو معجزے کی تعریف کے اوپر ہم نے ساری بات کری نا, تو اگر آپ نے لکھ لیا تھا اس وقت کچھ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں لکھا تھا تو کم از کم اس لائن کو اگر آپ انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں تو یہ بھی معجزے کی تعریف کے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ معمولی کام جو ہر وقت ہو سکے اسے کون معجزہ کہے گا بھائی, نا. تو بھائی آپ کا یہ کہنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو بھائی جبھی تو اس کو معجزہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, کسی پیغمبر کے ذریعے سے کرواتے ہیں, عام عادت کے تحت تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل ہی بےوقوفی کی بات ہو گئی نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. چلیں یہاں پر ہم آج کی کلاس روک لیتے ہیں کیونکہ اب آپ کی اگلی کلاس شروع ہونی ہے, غالباً حدیث مبارکہ کی یا پتہ نہیں فقہ کی شرح ہوتی ہے. کسی کو کوئی اگر جلدی سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ پھر ہم اس کلاس کو ختم کریں. کیا یہ اعتماد کی بات ہسبینڈز کے ساتھ بھی اپلائی ہوتی ہے؟ That you shouldn't ask for a reason when they tell you to do something against your understanding. اگر ہاں یہ ماشاء اللہ کیا زبردست بات پوچھی آپ نے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ اعتماد کی بات ہسبینڈز پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہیں تو بیوی کو جو ہے نا ان کی بات کو آمننا و صدقنا کہہ کر کے مان لینا چاہیے, ٹھیک ہے, بے شک اس کو سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو. ٹھیک ہے, تو حقیقت یہ ہے کہ بڑا مشکل سوال کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے, اس کا جواب جو ہے وہ دینا ممکن تو ہے لیکن مشکل ضرور ہے اور وقت کی بھی ذرا تنگی ہے, تو چلیں لیکن دینا بھی ضروری ہے کیونکہ نہیں دیں گے تو آپ سب کے سب نے کہنا ہے کہ ہاں جی یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یا یہ کہ یہ اوائڈ کر رہے ہیں اس جواب. ٹھیک ہے, کیونکہ ہے تو یہ مرد نا, تو اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں اس کا جواب دینے کی کہ دیکھیں شوہر اور بیوی کا جو معاملہ ہے نا, تو اگرچہ کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ شوہر کی اطاعت, ٹھیک ہے نا, یعنی شوہر کی اطاعت جو کہ انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں تو یہ حرام ہے نا, شوہر کی اطاعت, ہم نے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے, شوہر اللہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آج کل کے دور میں تو یہ حرام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بھائی حدیث مبارکہ کے اندر تو ہے, اب ہمیں پسند آئے نہ آئے, چلے شوہر کی بات نہیں کرتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے, اس کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہے آپ میں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہمیں سمجھ میں آئے تب ماننی چاہیے, نہیں سمجھ میں آئے تو نہیں ماننی چاہیے, اس میں ہے کوئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی آرگیومنٹ ہے؟ امید ہے کہ نہیں ہوگا, ورنہ اللہ خیر کرے آپ کا, پھر اگر کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو. ٹھیک ہے, تو اس پہ تو اعتراض نہیں ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تو وہ میری سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اس پہ عمل کرنا ہے نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو حدیثیں موجود ہیں کہ بھائی اطاعت گزار بیوی. ٹھیک ہے, تو اب جب وہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی نا کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا ہے, تو اب جو ہے وہ کیا بات رہ جاتی ہے, وہ پھر اب just to make it easier for us, ٹھیک ہے نا, ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے, اب آتی ہے باقی ایکسپلینیشن. وہ کیا, نمبر ون, لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, ٹھیک ہے, کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو, تو بھائی اس مخلوق کے اندر تو پھر شوہر بھی شامل ہے, باپ بھی شامل ہے, ماں بھی شامل ہے, اور حکمران بھی شامل ہے, مولوی صاحب بھی شامل ہے, سبھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو شوہر کے بھی یہی معاملہ ہوگا کہ معصیت الخالق والی بات میں تو شوہر کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ ہے نا کہ اتنا زیادہ اعتماد ہونا شوہر کے اوپر کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں کہ جو کہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہی ہو, تو اس کی ہر بات جو ہے وہ ایسے مان لینا جو ہے نا, تو اب اس میں جو ہے نا, یعنی اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ مشکل سوال ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ بھائی اگرچہ کہ, یعنی ایک بات تو آپ نے کنفرم کر لی کہ معصیت الخالق والی بات یہ نہیں کر رہے, اگر معصیت الخالق والی بات کر رہے ہیں تو پھر تو نہیں مان سکتے, لیکن اگر یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہے جو کہ معصیت الخالق میں شمار ہوتی ہے, اللہ تعالی کی نافرمانی میں شمار ہوتی ہے, تو پھر جو ہے نا اگر اعتماد کر لیں گی تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا, بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا, اور اگر بحث مباحثہ جھگڑا نہیں, آپ کون ہوتے ہیں, آپ کی بات پہ میں کیسے اعتماد کر سکتی ہوں, آپ کوئی خدا کو تھوڑی ہے, آپ کوئی رسول کو تھوڑی ہے, حتیٰ کہ آپ کوئی شیخ بھی نہیں ہے, تو آپ کی بات پہ میں کیسے اعتماد کروں گی. ٹھیک ہے نا, تو اب اگر یہ کریں گے نا تو پھر اس سے جو ہے وہ, پہلی بات تو یہ کہ وہ جو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اس سے تو پھر محروم رہ گئے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر مسئلے کھڑے ہوں گے, گھر کے حالات خراب ہوں گے, مزاج خراب ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی, فساد ہوں گے, اور اس طرح کی بہت زیادہ پھر نا ایشوز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یعنی آئیڈیل سچویشن یا گول جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شوہر کی بات پر اعتماد کر لینا چاہیے اگرچہ کہ وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی, اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی والی بات نہیں ہے, تو اس جواب کے اندر ایک تو اگرچہ ہے اور دوسرا اگر ہے. تو اگر کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی والی بات نہیں ہے, پھر اگرچہ کہ وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں اس بات پر اعتماد رکھتے ہوئے کہ بھئی اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے, الرجال قوامون علی النساء, ان کو اتھارٹی دی ہے, یہ اس اتھارٹی کی وجہ سے ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا. ہی ول بی ایسڈ, اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس ہی از ریسپانسبل فار اٹ اینڈ ہی ول بی ایسڈ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ان کو کوئی وہ نہیں دیا ہے کہ تاکہ وہ ہمارے اوپر راج کریں. راج کرنا نا یہ کانٹوں والا تاج ہے, یہ راج نہیں ہے, یہ کانٹوں والا تاج ہے, اور اس کانٹوں کا جو ہے نا پھر تاج والے کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے ان کو ان کی بات اگر ہم مان لیں گے نا تو ہمارے لیے پھر اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائیں گے نا کم از کم, ٹھیک ہے. اور پھر اس سے جو ہے نا وہ جو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوں گے نا پھر ہماری زندگی کے اوپر اور ہمارے گھرانے کے اوپر وہ اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے. بالکل وہی بات. اور چونکہ آپ نے سوال کیا ہی شاید اس لیے ہے کیونکہ شروع میں وہ ماں بیٹے والی مثال دی تھی نا, ٹھیک ہے. تو اب ماں کی بات جو ہے وہ بیٹے کے سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن بیٹے کو فائدہ کتنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایک تو ماں کی دعائیں ملیں گی, پھر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے کہ اس نے ماں کی بات مان لی, پھر اس کے بعد وہ اس نقصان سے بچ جائے گا کہ جو کہ ماں اس کو روکنا چاہ رہی ہے اس نقصان سے لیکن ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہے. تو بیٹے کو فائدہ بہت سارا ہو رہا ہے نا اس ماں کی بات ماننے پہ, اگرچہ کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طریقے سے بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے تو ایسا ہی, لیکن 21ویں صدی اور 20ویں صدی میں ہم جو بن چکے ہیں تعلیمی نظام کی مہربانیوں کی وجہ سے اور کافروں کی جو محنتیں ہمارے اوپر ہوئی ہیں میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے, تو اب تو یہ بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. لیکن بہرحال اللہ کی رضا تو اسی لیے ہے. جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بینک سے لون لینا ٹھیک ہے, شوہر کہتے ہیں ٹھیک ہے, بیٹا کہتا ہے غلط ہے, اور اللہ اور اس کا رسول کدھر چلا گیا, علماء کرام کدھر چلے گئے, شوہر اور بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا دنیا کے اندر. شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے, بیٹا کہتا ہے غلط ہے, اللہ کی مندی, اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو شوہر بیٹوں کی اہمیت ہے نہیں, یہ تو آپ کو پتا کرنا پڑے گا, یہ تو علماء سے پوچھنے والی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ بینک کا لون جو ہے نا وہ حرام ہے نا, تو شوہر کہے ٹھیک ہے بیٹا کہے غلط ہے, یا بیٹا کہے ٹھیک ہے شوہر کہے غلط ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ حرام ہے تو نہیں کر سکتے اس کو, ٹھیک ہے. یہ تو عجیب صاحب نے سوال کر لیا ہے, بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی گا. ٹھیک ہے, یہ تو حرام حلال والی بات آپ نے کر لی نا, یہ تو جواب میں بات کلیئر کری تھی کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو تب اعتماد کی بات ہوگی. آج کس مسلمان کو بات پتانی ہے کہ بینک لون جو ہوتا ہے اگر وہ سود ہے تو سود حرام ہے, کس مسلمان کو, پاکستان میں خصوصاً کس کو نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.